الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ملی ہے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس درس میں بھی جو ہم پیغام سنیں، جو احکامات الہیہ ہم سماعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات سننے کی سعادت ملے، اللہ کریم مجھے آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے ایسے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ روز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. کثرت سے درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، بالخصوص جمعرات کو اور شب جمعہ روز جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتوں و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورت حامیم السجدہ، اس میں ہم ایک آیت مبارکہ جو آج کے درس میں یہ شامل ہے اور اس کے تحت چند باتیں انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے. فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ارشاد فرمایا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے بے شک میں مسلمان ہوں، اور کہے بے شک میں مسلمان ہوں. انسان شب و روز کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے کلمات کہتا رہتا ہے. یاد رکھیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کے بھی ہم جواب دے ہیں. اچھا بولا، اللہ کے انعامات ہمیں نصیب ہوں گے، اور اگر اس بولنے میں ہم نے کسی طرح کی احتیاط کا خیال نہ رکھا اور کوتاہیاں برتی اور زبان سے وہ کلمات نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے، یا معاذ اللہ اللہ کی ناراضگی والے، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نکل گئے، تو پھر آدمی کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. قرآن فرماتا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس پر جو ہے وہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس نگہبان ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ کلمات زبان سے نکال رہا ہے اس کو بھی بڑی سوچ سمجھ کر. اگر آج ہمارا کوئی روب دبدبا ہے کہ جس کے سامنے ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جی ہاں، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو گفتگو کر رہا ہوں اور میرے سامنے سب خاموش ہیں، ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں، یہ اس کی غفلت ہے، وہ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے کوئی ایسے کلمات نہیں کہتے کہ کہیں اس کا شر ہمیں نہ ملے، اس کی برائی ہمیں نہ مل جائے، تو اس لیے خاموش رہتے ہیں، اور بولنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میری باتیں اتنی اچھی ہیں یا میرے کلمات اتنے اچھے ہیں کہ ان میں بالکل اثر کرتے جا رہے ہیں، یا میں جو بھی بول دوں ان کو قبول ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بری باتیں کرنے والا وہ بھی اپنی ان باتوں کا جواب دے، بعض باتیں گناہ کے زمرے میں، بعض کفر کے زمرے میں، کہ جو انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی، ایمان کو ضائع کر دینے والی باتیں ہوتی۔ جی ہاں، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات آدمی کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ جو کلمہ اللہ کے نزدیک اس آدمی کا بہت مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی بات ایسی کی ہے، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہے، اس کو خبر تک نہیں ہوتی، یعنی اس کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی گویا کہ، لیکن وہ اچھا کلمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند اور بالا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات یہی انسان اس سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جو اس انسان کو جہنم کے گڑھوں میں جھونک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی ہمیشہ خیال رکھ کر کفریات سے بھی بچنا ہے، حرام گفتگو سے بھی بچنا ہے، اور اس کے علاوہ فضولیات سے بھی بچنا ہے۔ فضول بعض ایسے کلمات جو فضول ہوں گے لیکن گناہ کے زمرے میں نہیں آتے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اس کی گفتگو اور اس پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ جب انسان فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ایسے کلمات سے بچ جاتا ہے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر حرام سے بچنے والا ایسے کلمات اس سے بہت بعید ہیں کہ جو کفر کی طرف اس کو لے جانے والے ہوں۔ تو یعنی آدمی بعض اوقات کسی چھوٹے عمل کو اختیار کرتا ہے اور اس پر مستقیم رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، لیکن وہ عمل اس کو کئی اور چیزوں سے اس کو جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں، کئی گناہ کے معاملات اس سے جو ہے وہ نہیں ہوتے، اور وہ اللہ کی رحمت سے ان سے بچا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کے بعد پڑھی جانے والی نوافل، یہ انسان پر واجب لازم نہیں ہے، اگر نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے یہ تصور بنا لیا کہ میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والے وہ تمام نوافل کو میں نے ادا کرنا ہی ہے، ان کو میں نے ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، تو اب جب یہ اس پر اتنا عادی بن گیا تو پھر آگے سنتیں اس سے چھوڑنا بعید ہو جائیں گی، واجبات اور واجبات کے بعد فرائض، یہ وہ پھر اس سے بعید ہو جائیں گی، یعنی وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی عادت جب نوافل پر اتنی پختہ ہے تو فرائض کے اعتبار سے بھی وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کلمات بولنے میں بھی، ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ بہت اس کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ کلام ہے، یہ سب سے اچھی گفتگو ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس آیت کے تحت داخل ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ پہلا منصب، یہ انبیاء کرام علیہ السلام، وہ اس آیت مبارکہ کے مستحق ہیں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہر اعتبار سے معجزات دکھا کر بھی، دلائل اور حجتیں قائم کر کے بھی، اور اسی طرح بوقت ضرورت جہاد کے ذریعے بھی، یعنی نرمی کے ساتھ بھی، اور جہاد کے حکم کے تحت جہاد کرتے ہوئے بھی کلمہ حق بلند انہوں نے فرمایا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کہ وہ معجزات کو دیکھ کر یا حجتوں کو دیکھ کر یا پھر اس طاقت کو دیکھ کر وہ رب تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کام کریں، ایمان کو قبول کریں، اسلام کو قبول کریں۔ تو اس کے پہلے جو مشتاق ٹھہرے وہ انبیاء کرام علیہم السلام، پھر آگے علماء کی فہرست آتی کہ اس امت کے علماء جنہوں نے دلائل کے ساتھ رب کی طرف بلایا۔ علماء کا کام کہ یہ وہ اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور وہ ان کو دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو قائل کر لیں اس چیز پر کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی طرف لوگ آ جائیں۔ جو غیر مسلم کفار ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، جو بدکار ہیں فجار ہیں وہ نیکوکار اور ابرار کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ علماء کا منصب کہ وہ ان کو حجتوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کو اس طرف بلاتے ہیں۔ اور ایک اس بات سے یہ قول بھی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد امت کے مؤذنین ہیں، یعنی جو کلمہ اذان بلند کر کے لوگوں کو دعوت نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ تو قرآن جو فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دو بڑے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جی ہاں ان کا گہرا تعلق ہے۔ آج ہم معاشرے میں بے عملی کی طرف لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں اور نیکی کی بات بعض اوقات اثر نہیں کر رہی ہوتی سامنے والے پر۔ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی آدمی تبلیغ جو کرتا ہے وہ صرف اور صرف قول سے کر رہا ہوتا ہے، اس کا فعل اس میں، اس کا عمل داخل نہیں ہے۔ عمل سے مراد یعنی وہ خود ان چیزوں سے بے عمل ہے، تو جب وہ بے عمل ہوتا ہے تو پھر اس کی بات سامنے والے پر اثر نہیں کرتی۔ یہ جتنے بھی کلمات کہہ لے، وہ سامنے والا جب اس کی بے عملی کو جانتا ہے، بے عملی کو اس کو پتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اور اگر سامنے والا بے عملی کو نہیں جانتا، اسے نہیں پتا کہ یہ اس کا عامل ہے یا بے عمل ہے، لیکن ایک اس کلمات کی اپنی روحانیت، تاثیر، اپنی چاشنی، وہ برکت ختم ہو جاتی ہے کہ جب انسان خود بے عملی کا شکار ہو اور دوسروں کو کہتا ہو کہ بھی تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو بڑی بزرگوں نے بہت پیاری بات لکھی یہاں پر سمجھانے کے لیے، لکھا کہ اے نادان، جب تمہاری بات تم پر ہی اثر نہیں کر رہی، تمہاری اپنی ذات پر ہی اثر نہیں کر رہی، تو اس سے کیا امید رکھی جائے گی کہ تمہاری یہ باتیں دوسروں کے سینوں میں تیر بن کر ایسی تاثیر کر جائیں گی اور مؤثر ہو جائیں گی کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی بعض اوقات قولی تبلیغ سے بڑھ کر عملی تبلیغ، یعنی فعلی تبلیغ، کہ انسان خود عمل پیرا اس چیز پر ہو کر وہ کئیوں کو ایسی تبلیغ کر جاتا ہے، کئیوں کو ایسی وہ واعظ والی بات کر جاتا ہے، نصیحت والی بات کر جاتا ہے، کہ وہ بہت زیادہ ان کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اقوال کے ساتھ ساتھ، زبانی کلمات کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ عمل آدمی اگرچہ گھر کی چار دیواری میں کر رہا ہے، لیکن اس کی ان اقوال میں ایسی چاشنی پیدا ہو جائے گی، ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو انشاءاللہ سامنے والوں کے لیے بہت مؤثر ہوگی، اور وہ اس کی بات کو سن کر قرآن اور حدیث کی طرف آئیں گے، اللہ کی دعوت کی طرف آئیں گے، اللہ کے بلائے کی طرف، یعنی جن کاموں کی طرف اللہ نے بلایا ہے وہ لوگ ضرور اس طرف جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو یہاں جو یہ بیان کیا گیا کہ آیت کے اندر وہ مؤذن بھی داخل ہیں کہ جو اذان دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور دوسرے بھی داخل کہ جو اچھے کلمات کہہ کر اور عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت مذمت کی ہے کہ جو ایسی باتیں کہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، وہ کیوں کہتے ہو تم؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا گیا اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یہ بہت سخت ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ وہ اقوال بیان کرو، وہ باتیں لوگوں سے بیان کرو جو خود تم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. ایک اور مقام پر تو یہ فرمایا گیا اتامرون الناس بالبدی وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو امر کرتے ہو، نیکی کا امر کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہو، اور اس حال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کیا تمہیں؟ اللہ اکبر. یہ ان کو بھی اس بات پر گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو اپنی ہی باتوں پر خود عمل نہ کرنے والے ہوں. ایک روایت ہے، وہ سن کر ہم سب کو، تمام مبلغین کو بھی، مبلغات کو بھی، ہر سامع کو بھی اور ہر عالم کے لیے بھی یہ ایک رہنما کی حیثیت ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، ٹال دیا جائے گا. اللہ اکبر. جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے فلاں شخص کیا بات ہے، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں تو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کاموں سے نہیں روکتا تھا، برے کام کرتا تھا، اسی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. استغفر اللہ العظیم. کہ خود اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہ بچانا اور ان برائی کے اندر پڑے رہنا اور دوسروں کو نیکی کا امر کرنا، یہ قابل مذمت بات ہے. لیکن بہرحال یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بعض اوقات وہ بات بالکل کلیئر اور صاف ستھری بات ہوتی ہے لیکن وہ کرنے والے کے کردار کے اندر کچھ ایسی باتیں نکال کر وہ اس اچھی بات پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سننے والوں کی بھی یہاں غلطی ہے. جو اچھی بات ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سیدھی سی آپ کو مثال دیں، ایک آدمی کوئی وہ نشے میں پڑ گیا، وہ شراب پیتا ہے، وہ نشے میں ہے، وہ طرح طرح کی ایسی نشے آور چیزیں کو استعمال کرتا ہے، تباہ ہو گیا، اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی، آخرت تو اپنی آدمی تباہ کر ہی رہا ہوتا ہے لیکن دنیا بھی ایسی تباہ کر رہا ہوتا ہے، نہ گھر کا رہا، نہ بچوں کا رہا، نہ کاروبار کا رہا، نہ ڈیوٹی کا رہا، اس کو اپنے آپ کو ہی نہیں پتا. اس لیے تو کہا کہ شراب تمام گناہوں کی اصل اس کو کہا گیا. گناہوں کی اصل اسے کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد انسان کئی بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، وہ اپنی عقل ہی کھو بیٹھتا ہے تو پاگل مجنون ایسا بن جاتا ہے. تو اب وہ شخص اگر کسی سے یہ کہے کہ میں تو اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہوں، وہ نشے کا ایسا عادی ہے، وہ نشہ نہیں چھوڑ رہا، لیکن دوسرے کو کہتا ہے، اب دوسرا شخص اگر یہ کہتا ہوا کہ ہاں بھی یہ نشہ کرتا ہے اور خود ہمیں روکتا ہے، ہم نہیں روکیں گے، ہم خود نشے کے اندر جائیں گے، تو جہاں یہ سننے والا غلطی میں کر رہا ہے. کسی کا والد اگر سگریٹ پیتا ہے اور وہ اپنا نقصان کر چکا ہے تباً، اب بچوں کو روکتا ہے تو بچے یہ کہتے ہوئے ہرگز نہ اس کو کہیں کہ یہ والد خود تو پیتا ہے اور ہمیں منع کرتا ہے، ہم بھی اس کے اندر پڑے رہیں گے. لیکن بات کو مؤثر بنانے کے لیے والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا ہو. والد نماز نہ پڑھے، والدہ نماز نہ پڑھے اور بچوں کو ہی تلقین کرتے رہے کہ تم نماز پڑھا کرو، تم قرآن پڑھا کرو، تو یہ چیزیں مؤثر بعض اوقات نہیں بنتی، بلکہ اکثر اوقات یہ چیزیں مؤثر نہیں بنتی. تو اس لیے جو بات کرنے والا ہے وہ اس پر عمل کرے، اور جو بات کسی کو کہی جا رہی ہے وہ بات کی طرف توجہ رکھے اور اس آدمی کے کردار کو وہ ثانوی حیثیت دے، اس کو پیچھے کر دے اور خود وہ بہتری کی راہ پر چلتا رہے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بہت اچھا اقدام ہوگا. اور یہ ایک عملی ہمارا فریضہ بھی ہے، ایک مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم جب کسی برائی کو دیکھیں تو ہم اس کو روکیں. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو وہ کیا کریں، کہا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیں اگر اس کو یہ طاقت ہے. عام طور پر اس سے مراد حکمران ہوتے ہیں یا گھر کا وہ سربراہ ہوتا ہے جو بڑا ہے، اور وہ اپنے بچوں پر یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو ہاتھوں سے بھی روک سکتا ہے اور ان کو ان چیزوں سے منع کر سکتا ہے. تو جہاں تک شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روکنے کی اس کو طاقت ہے تو اس کو زبان سے وہ روک دے، اور اگر زبان سے بھی وہ نہیں روک پا رہا تو پھر اس کو دل میں تو برا جانے، اس کو دل میں برا جانے. یہ ایمان کا ضعف بیان کیا گیا ہے، کمزور ایمان والا اسے کہا گیا. لیکن میں اور آپ غور کریں، کئی ایسے معاشرے میں ہم برائیاں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آج کل مسلمان اتنے ضعف ایمانی والے درجے سے بھی گویا کہ نیچے چلے گئے ہیں، وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، یعنی دل میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ برا ہو رہا ہے. ہاں، کسی کے گناہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ غلط کام ہے. کوئی دوسرا شادی کر رہا ہے اور وہ پوری رات کو لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، پورے پڑوسیوں کو تنگ، پورے گلی محلے والوں کو تنگ کیا ہے، تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے. لیکن جب اسی کے ہاں کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے، اسی کے ہاں کوئی شادی والا پروگرام ہوتا ہے، تو اس نے بھی یہی طوفان بدتمیزی مچانا ہے. تو یہ اس وقت کا جو سوچنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ برائی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے سوچنا ہے کہ مجھے اس کے گناہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس سے اذیت ہو رہی، تو اس لیے وہ ان کلمات کو سوچتا ہے. تو بہرحال یہ چیزوں کو غور کرنا چاہیے، ہمیں دین متین کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. آگے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ کیا فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو، دور کرو. کس کو؟ برائی کو برائی کے ساتھ. اور کہا کہ یہ ایسا جو کر دے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، کأنہ ولی حمیم، گہرا دوست وہ بن جائے گا، وہ اس کا اچھا دوست بن جائے گا، ایسی جیسی دشمنی رہی نہیں اس کے درمیان جب اس نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو سفیان کو آپ نے معاف کیا، درگزر کیا، نہ صرف درگزر کیا، ابو سفیان کے گھر میں جانے والوں کو بھی ایسا امان عطا فرما دیا، تو اب اس کا کیا ہوا کہ وہ جو پہلے بالکل ایک دشمنی لیے ہوئے تھے، آپس میں ایک دشمنی، بہت بڑی دشمنی تھی، جی ہاں بہت بڑی دشمنی تھی، غزوہ بدر جو ہوا تو اس کے بیسک، اس کے جو شروعات ہیں، جو معاملات ہیں، تو اس میں ابو سفیان کے ہی وہ قافلے کا ذکر آتا ہے. لیکن یہاں غزوہ بدر ہو گیا اور بہت سے اس میں کافروں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا، اور اسلام کی سب سے بڑی وہ پہلی وہ جنگ تھی، جنگ بدر، غزوہ بدر جو رمضان شریف کے اندر ہوئی. تو یہ اس میں کفار، ان کے پاؤں جو ہے وہ لرز گئے، اکھڑ گئے، بھاگ گئے، 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی بن گئے، بقیہ 1000 کی تعداد تھی وہ بھاگ گئے. تو اس کا پھر اگلے ہی سال غزوہ احد، ابو سفیان اس کو جو ہے وہ لے کر آیا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے. تو یہ بھی بہت ایک غزوہ احد میں جنگ کی کیفیت ہوئی جس میں 70 صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بھی شہید ہوئے، اور انہی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی شہید ہوئے اور دیگر بھی اصحاب. اور یہ ایک بہت بڑی ایک کفار کی اس وقت قریش مکہ کی جن کو لیڈ کرنے والے یہ ابو سفیان تھے، تو یہ بڑی ایک دشمنی آپس میں دل میں بٹھائی ہوئی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے بھی گھر چلا جائے گا میں اس کو بھی امان دیتا ہوں، تو یہ اسلام لے آئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی ایک بیٹی سے آپ نے ان کو زوجیت کا بھی شرف دیا، نکاح کیا، تو اس کے ان کے دل میں ایسی وہ محبتیں بیٹھ گئیں، ایسی محبتیں بیٹھ گئیں۔ اگر اس وقت مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی اصحاب تھے جب مکے کے اندر فتح مکہ کیا گیا تو یہ ایک لرزہ تاری تھا، خوف زدہ تھے کفار کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے جانی نقصان دیا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے بد اخلاقیاں آپ کے ساتھ کی ہیں، ان میں وہ افراد بھی ہیں جنہوں نے کئی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آپ داخل ہوئے اور ہر طرف ایک دبدبا وہ تھا، روب تھا، لیکن آپ اللہ کے حضور ایسے سر کو چھکائے ہوئے اونٹنی کی کوہان کے ساتھ، گویا کہ آپ اپنے سر کو ملا کر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اس شہر مکہ کو فتح کیا اور اس میں داخل ہوئے، اور آپ نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ لا تصریب علیکم الشام، آج یہ بدلہ کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کچھ انہیں معاف کر دیا، تمام تر چیزیں ان کی خطائیں غلطیاں سب معاف کر دیا، اور ان کو یہی امید تھی کہ یہ اخن کریم، یہ بہت کریم بھائی ہیں، بہت کریم بھائی ہیں، ان سے ہمیں معافی ہی ملے گی، ان سے ہمیں درگزر والا عمل ہی ملے گا، تو آپ نے معاف کیا۔ تو قرآن فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم اس طریقے سے کر کے تو دیکھو کہ کبھی یہ برائی کو بھلائی سے ٹالو، بھلائی سے دور کرو اور اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دو، تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ وہ بڑی بڑی دشمنیاں وہ بڑی محبت گہری دوستی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آج اصل یہ پیغام ہم نے ختم کر لیا ہے، آج ہمارے ہاں یہ پیغام رہا ہی نہیں ہے کہ ہم تو عدلے بدلے نے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی مسکرا کر ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی سے مسکرا کر ملیں گے، ارے فلاں نے ہم سے سلام ہی نہیں لیا تو ہم کیوں اس کے آگے ہاتھ بڑھائیں، ہم کیا اس کے آگے کوئی اتنے نچلے طبقے والے تو نہیں ہیں، اتنے کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، جب اس نے ہم سے سلام نہیں لیا ہم بھی اس سے سلام نہیں لیں گے، ہم بھی اس سے قطع تعلق کریں گے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بھی اس کو جواب یہ دیں گے، یعنی گویا کہ معاشرہ پورا ہی کہ پورا اسی میں ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لیکن میرے محترم مدنی چین کے ناظرین، کبھی اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے تو دیکھیے، پریکٹیکل ہی کر کے دیکھ لیجئے، کئی ایسے معاشرے کے اندر فتنے فساد، کئی ایسے بڑے بڑے اختلافات وہ ہمارے گھروں کے اندر ہی، جی ہاں ہمارے گھروں کے اندر بھی طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی ایسا اس پر عمل کر کے دیکھے، بہو اپنی ساس کے ساتھ ایسا مظاہرہ کر کے دیکھے، ساس اپنی بہو کے ساتھ ایسا مظاہرہ، میاں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، کوئی برائی پہنچتی ہے بھلائی سے اس کا جواب دیں، بھلائی سے اس کا جواب دیں، تو یہ گہری محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اچھی دوستیاں آپس میں بن جائیں گی اور معاشرے کے ایک بہت بڑا بیکار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کتنی پیاری جو ہے وہ بات کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جو تمہیں منع کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں منع کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، اس سے تعلق ہمیں جوڑنے کی ترغیب ہے، اور ہم اس یہ انداز حسن اخلاق والے وہ اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی غزوہ احد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ لہولہان ہو گیا، زخمی تھا، اللہ اکبر، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے خلاف دعا کر دیں، اگر حضور دعا کر دیں تو اس وقت تو آپ کی دعا تو مستجاب ہی مستجاب ہے، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ کمال درجے کا یہ صبر ہے۔ آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں لان اور تان یہ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کی شانیں ہیں، مجھے یہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ، پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، وہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ دیگر روایات میں یہ بھی فرمایا گیا ایک اور موقع پر، ان کی نسلوں میں آنے والے ایسے ہوں گے، طائف کا وہ وقت بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخمی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ خون مبارک آپ کے جسم سے نکلا اور وہ ان نالین شریف تک پہنچ گیا، اتنا خون بھی بہا۔ آپ طائف سے باہر آ کر وہیں ایک قریب ایک باغ کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے آپ افسردہ ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی دعائے ضرر نہیں فرمائی، اس وقت بھی آپ نے ان کافروں کے ظلم کے آگے اس دعا کے اختیار کو استعمال نہیں کیا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، جبکہ آپ کے پاس فرشتے بھی آ جاتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو ملا دیں، آسمانوں سے کچھ ایسا برسا دیں، لیکن آپ نے یہی کہا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور مجھے پہچانیں گی، ان کی نسلیں میرے اس پیغام کو ضرور سمجھیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، صرف 23 سال کا وہ عرصہ ہے، 40 سال کی عمر مبارک کے اندر اعلان نبوت فرمانے والے، اور 23 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ہے، 10 سال کی آپ کی مدنی زندگی ہے، اور اس 23 سال کے عرصے کے اندر یہ پیغام اتنا عام ہو گیا کہ آج دنیا کے کونوں کونوں پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ایسا، بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، بڑے بڑے وفود آئے جو توبہ تائب ہو گئے، بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط بھیجے تو وہ بھی توبہ تائب ہو گئے، کوئی دشمن بنا ہوا تھا لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، آپ کی گفتگو کو سنتا ہے تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا مظاہرہ دیکھتا ہے۔ تو آپ ایسوں کو بھی عطا کرتے ہیں جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں، آپ ان کو بھی منع نہیں کرتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی ہیں، انہیں بھی عطا کرتے ہیں، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور یاد رکھیں ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ روایت میں بیان فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا تو آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اور اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچ دیا، یہاں تک کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کے نشان میں نے دیکھ لی، یعنی اتنی زور سے اس کو چادر کو کھینچا گیا۔ تو اس عربی نے کہا، اے محمد، جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ یہ انداز اختیار کیا گیا۔ اللہ اکبر، سید العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالی کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عرابی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے کیا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو وہ عرابی کہنے لگا، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں ہے، آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں ہے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے لے، یہ آپ کا انداز ہی نہیں ہے، یہ آپ کی عادت کریمہ نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر حکم ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ پر پورے پر جو اور دوسرے پر کھجوریں جو ہے وہ بھر دو، یعنی یہاں تک اسے جو ہے وہ نواز کر ہی واپس سے بھیج دیا، جس سے تکلیف بھی پہنچی، اذیت بھی پہنچی، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نواز کر ہی بھیجا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی کہ صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کا مقام مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ کتنے پیارے یہ ارشادات ہیں، اور کبھی ہم اس طور پر کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری گناہوں کو معاف کرے، کیوں نہیں پسند کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فوراً حضرت مستہ کے بارے میں کہ ان کو آپ نے معاف کر دیا، ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، اور دل کے اندر بھی گویا کہ وہ بات نہ رکھی کہ یہ اتنا بڑا مجھے صدمہ ان کی طرف سے جو ہے وہ پہنچا ہے، حالانکہ آپ ان کے گھر کے راشن کا اہتمام کرتے تھے، آپ ان کو ساری چیزیں بھی دیتے تھے، لیکن آپ نے پھر اس صدمے کو پیچھے رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، ان کی شانوں کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو کبھی یہ معافی کرنے والا، معافی اختیار کرنے والا انداز، یہ بھی ہمارے اندر انتقامی کیفیت پیچھے رہ جائے اور معاف اور درگزر کرنے والا، تو پھر دیکھیے ہمارے گھروں میں کتنا سکون ہوگا اور ہمارے معاشرے میں کتنا سکون ہوگا، ہمارے انداز اور ان طریقے کار کی وجہ سے ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی مجھے آپ کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائے۔ ہر جمعرات کو بعد مغرب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے شہر میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں آپ ضرور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پہنچیے، اور اس اجتماع پاک کی برکتیں ہی یہی ہیں کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کی اجتماعات سے اصلاح ہوئی ہیں، وہ نیکی کی طرف مائل ہوئے ہیں، گناہوں سے انہوں نے توبہ تائب کی ہے۔ آپ بھی ان اجتماع باقی بہارے لیجئے اور ان میں شرکت کیجئے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ اجتماع میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ پا رہے، تو مدنی چین کی اسکرین پر بھی کسی ایک مقام سے یہ اجتماع نشر کیا جاتا ہے، آپ ضرور اس اجتماع پاک کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان، آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن